ये बदलो, ये पंखा बदलो सर। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। एक दफा अलहम्द और तीन दफा सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर ये जो मैं नाम ले रहा हूँ इस पर्चे में, इन सबको बख्श दीजिए। शहीद हमीद अली भोजानी, शहीद सिफ्त जाफ़र, मौलाना हाशिम रजा जाफरी, डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद रहमानी, विलायत हुसैन एवीडी, मिस अक्सा जहरा, मुश्ताक अहमद, रशीदा बानो, अकबर अली, हसन अली, अकबर अली फिदा हुसैन लाल जी, सहमा बानो वाइफ ऑफ सज्जाद हुसैन, हुसैन अली, कासिम अली, ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ भोजानी, नायानी, देवजानी, ऑल शहदाए मिल्लत जाफरिया, ऑल उलमा इकराम एंड ऑल मोमिनीन व मोमिनात। दो मंजिल से गुजर चुकी है और ये सिलसिले की आज आखिरी मंजिल है और यकीनन ये जो तीन मजालिस हैं जनाब इमाम ज़ैनुल्लाबदीन सैयद साजिदीन अली अब्दुल हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मुनक़िद की जा रही है। तो पहले दिल से मेरे जो पहली शब्द में यहाँ मजलिस पढ़ी मैं सोच रहा था ये बात अर्ज करूँ लेकिन मुनासिब नहीं लगी मुझे। फिर दूसरी मजलिस हुई, मैंने सोचा ये बात आपके सामने पेश करूँ, फिर मुझे मुनासिब नहीं लगी। लेकिन बहरहाल जब मसला ज़ाती हद से निकल कर किसी मजहबी अम्र तक, किसी मजहबी शय तक पहुँच जाए और मजहब के हवाले से कोई गलत तसव्वुर जहन में आ जाए या बात किसी मुकर्रर की, किसी खतीब की, किसी जाकिर की बात को गलत समझा जाए जिससे दीन में बिगाड़ का अंदेशा हो, तो यकीनन उस वक्त फिर वजाहत ज़रूरी हो जाती है। अक्सर बात सुनने वालों ने मुझसे कहा कि मौलाना आपने पहले अशरे में ये कहा कि मराजे को आप बिल्कुल नीचे ले आए, मराजे को आपने कह दिया कुछ नहीं है। देखिए मुझे खुद याद नहीं कि किस तकरीर की बात हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतना मसरूफ़ रहता है आदमी कि अपने क्लिप सुनना उसके बस में नहीं है और मखसूसन इस दौर में कि जब हर पाँच मिनट बाद एक क्लिप आ रहा है ऑडियो वीडियो ہر شخص کوئی لوحہ، کوئی نظم، کوئی شعر، کوئی مجلس، مصائب، فضائل بھیج رہا ہے، تو یقیناً ہم جیسے لوگ نہیں سن سکتے. لیکن مہاراج جب یہ بات زیادہ بڑھی، میں اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ ٹیپ ہو رہی ہے، آپ حضرات موجود ہیں. دیکھیے، مجھے اس پر بہت افسوس بھی ہوا اور بہت حیرت بھی ہوئی کہ یہ قوم جا کہاں رہی ہے ہماری. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں مراجوں کو نیچے لے کر آیا، لیکن لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مراجوں کو اپنے جیسے حقیر طالب علم کے سامنے نیچے لے کر نہیں آیا. میں جب آئمہ سے مقایسہ کیا ہے تو مراجوں کو نیچے لے کر آیا ہوں. کیا لوگوں کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں یا تشیع کے بنیادی عقائد سے دور ہیں؟ یعنی کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مراجے کو اگر کہا جائے کہ نجف اور قم کا کوئی بھی مرجے ہو امیر المومنین کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے، تو کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اپنے ماتھے کے گٹے کا روب کس پر جھاڑتے ہو؟ تم اپنی عبادتوں کو کس پر روب جھاڑتے ہو کہ مولانا یہ دیکھیے مراجے توہین مسائل ان کا اشتہار. اسی کلپ میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ مراجع عادل ہوتے ہیں، جبھی سائی کرتے ہیں، امیر المومنین کے خادم ہوتے ہیں، یہ مولا کائنات سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب بات آئے امام کی، امام معصوم کی، تو یہاں پر انبیاء بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. قم اور نجف کے مراجع کی حیثیت کیا ہے؟ اس بات کو اگر سمجھنا ہے، اور میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا تو کسی دوست نے کہا کہ دیکھیے مذہبی طبقہ، اس سے ہضم نہیں ہوگی بات. تو نہ ہو ہضم مذہبی طبقے سے بات، فرشتے بھی پروردگار کی اس بات کو ہضم نہیں کر پائے تھے جب پروردگار نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، پر فرشتوں نے پلٹ کر کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار فساد کرے گا، خون بہائے گا، اسے بھیج رہا ہے. تو نہ اترے مذہبی طبقے کے حلق سے یہ بات. ارے مذہبی طبقہ اپنے باطل خیالات کے ساتھ جا کر جو جھک مار رہی ہے مارے، میں یہ نہیں کر سکتا کہ چند لوگوں کی خوشی کی خاطر مراجے کو امام معصوم کے برابر میں لا کر بٹھا دوں. جب بھی میں ایسا کرنا چاہتا ہوں میں یہ کر نہیں سکتا. میرے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ ہے، میرے سامنے زیارت آل یاسین ہے، میرے سامنے زیارت امید اللہ ہے، میرے سامنے دعائے عرفہ ہے، میرے سامنے دعائے سماعت ہے، میرے سامنے دعائے یا من تحل و بہی اوقد المکارے ہے، میرے سامنے الہی عظم البلا ہے. اگر میں آپ کی بات کو دیکھوں تو ان دعاؤں کو کہاں پر رکھوں؟ مہدی بحر العلوم، مہدی بحر العلوم کون تھے؟ یہ کہنا مجھ جیسے کہ زبان سے باہر ہے، اور نہ مجھ جیسے حقیر طالب علم کی حیثیت ہے کہ وہ مہدی بحر العلوم کے بارے میں کوئی بات کرے. 18ویں صدی کے وسط میں یہ عالم مرجع تقلید ہمارے مراجع سید مہدی بحر العلوم درس سے باہر نکلے، شیخ جعفر کاشف الغطا درس میں موجود. استاد کون؟ مہدی بحر العلوم. شاگرد کون؟ شیخ جعفر کاشف الغطا. اب وہی بات ہے، یہاں پر بات سمجھا کر آگے بڑھوں تو دوست کہتے ہیں کہ آپ موضوع سے باہر چلے گئے. اگر سمجھاؤں بغیر موضوع سے باہر جاتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لیکن یاد رکھیے، ہر چیز کے ساتھ منسلک ہے میری بات جو عرض کر رہا ہوں. استاد کون؟ مہدی بحر العلوم. شاگرد کون؟ شیخ جعفر کاشف الغطا. اب مہدی بحر العلوم کو پہلے سمجھیے یا شیخ جعفر کاشف الغطا کو؟ شیخ جعفر کاشف الغطا کون ہے؟ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ شیخ جعفر کاشف الغطا قبلہ، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے گھر میں. اب دیکھیں یہ بات آپ مانیں یا نہ مانیں، واقعہ میں نے پڑھا ہے کتاب میں آپ کے سامنے کہ میں نے ایک جن کو تسخیر کیا، جن کو تسخیر کیا اور اس کے ذریعے خوب دولت کمائی، مال و دولت کمائی. اب وہ مجھ سے مطالبات اس کے جاری ہیں، میں مطالبات اگر پورے نہ کروں تو مجھے موت کی دھمکی دی گئی ہے، میں کیا کروں؟ وہ جن ہے، میں انسان ہوں. ٹھیک ہے، تسخیر کر لیا، لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جنوں کے ساتھ رابطہ. آپ نے خوب دولت کمائی، اب اس کے بعد اسے دھمکی دی، اب یہ پریشان، اب کرے تو کیا کرے؟ شیخ جعفر کاشف الغطا کے پاس یہ شخص آیا، کہا کہ قبلہ یہ بتائیے کیا کروں. کہا کہ یہ پرچہ لے کر جاؤ اور جو تمہاری دولت ہے اور جہاں آ کر وہ جناتی مخلوق بیٹھتی ہے وہاں یہ رکھ دینا. کہا اس پر لکھا کیا ہے؟ کون سی دعا ہے؟ کہا اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ جعفر کاشف الغطا نے تجھے حکم دیا ہے کہ تو اب اس شخص کا پیچھا چھوڑ دے. کیا مطلب ہے؟ یہ شیخ جعفر کاشف الغطا لکھا پرچہ، وہ جناتی مخلوق آئی، پرچے کو دیکھا، چیخ مار کر چلی گئی. کہا اگر یہ پرچہ شیخ جعفر کا نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتی یا بتاتا کہ تیری کیا اوقات ہے اور تیرا کیا حشر کروں. یہ شیخ جعفر کاشف الغطا. فقہ کے اندر کہتے ہیں کہ مذہب تشیع میں یہ جو فقہ کا تسلسل چلا ہے درس خارج کا اجتہاد کا, اس میں اگر 5, 7, 8, 10 لوگوں کا نام دیا جائے تو اس میں سے شیخ جعفر کاشف الغطان. غلطی نہیں کیجیے گا, محمد حسین کاشف الغطا الگ ہیں, شیخ جعفر کاشف الغطا الگ ہیں. محمد حسین کاشف الغطا 1992-93 میں پاکستان آئے تھے, ان کے پر پوتے ہیں, ان کے پر دادا کا نام ہے شیخ جعفر کاشف الغطا. یہ شیخ جعفر کاشف الغطا درس سے باہر نکلے, مہدی بحر العلوم کے درس سے باہر نکلے, مہدی بحر العلوم اپنی نالائن پہننا چاہتے ہیں, شیخ جعفر کاشف الغطا کا امامہ سفید, مہدی بحر العلوم کا امامہ سیاہ. شیخ جعفر کاشف الغطا نے اٹھ کر آگے بڑھ کر جناب مہدی بحر العلوم کی نالین کو اٹھایا, اپنی تحت الحنق کھولی, امامے کا پٹکا کھولا اور اس سے نالین کی گرد صاف کی. لوگوں نے یہ کیا کیا؟ کہا اگر تم سمجھتے کہ میں نے کس کی نالین کی گرد صاف کی ہے تو تم یہ نہ کہتے. جو شخص اس منزل پر ہے کہ جس کا جملہ دیکھ کر جناتی مخلوق انسان کا پیچھا چھوڑ دے, وہ شخص اپنی نالین کو کھول کر مہدی بحر العلوم کے نالین کی گرد کو صاف کر رہا ہے. اور اب مہدی بحر العلوم کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہیں بہت عظیم الشان کارنامے. لیکن ایک جملہ سن لیجئے, آپ لوگ مسجد کوفہ میں جاتے ہیں, مقام نوح ہے, مقام ہود ہے, مقام صالح ہے, مقام امام زین العابدین ہے, ضربت کی جگہ یہ ہے, دکت القضاء یہ ہے, دکت الطشت یہ ہے, یہ فلاں مقام, یہ طوفان نوح شروع ہوا تھا, یہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, یہاں پر مولا کائنات نماز پڑھتے تھے. یہ سب مقامات آپ کو پتہ ہیں. کیسے پتہ ہیں؟ کبھی آپ نے زحمت کی سوچنے کی؟ مہدی بحر العلوم نے اپنے زمانے میں دوبارہ مسجد کوفہ کی تعمیر کروائی, صفائی کروائی اور ان مقامات کو اثرن و تعمیر کیا, ورنہ ان مقامات کا نشان مٹ چکا تھا. کسی عالم نے نجب کے مہدی بحر العلوم سے یہ نہیں پوچھا کہ کس دلیل کی بنیاد پر آپ ان مقامات کو اثر نو تعمیر کروا رہے ہیں. ہر مقام پر جو آپ لکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں مقام ہے, یہ فلاں مقام ہے, یہاں پہ امام صادق نے نماز پڑھی, یہاں امام سجاد نے نماز پڑھی, یہاں امام یا حضرت نوح کا مقام ہے, یہاں آدم کی توبہ قبول ہوئی, یہاں پر معراج پر رسول خدا گئے, یہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ شخصیت اتنی جلیل القدر تھی کہ کسی نے یہ سوال نہ کیا. انہوں نے دوبارہ مسجد کوفہ کی پوری تعمیر کروائی اثر نو, اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ آپ جاتے ہیں, آپ کے سامنے پوری کی پوری مسجد کوفہ ان نشانیوں کے ساتھ موجود ہے. یہ کون ہے مہدی بحر العلوم؟ مکے گئے درس و تدریس کا سلسلہ. اس وقت مکے پر عثمانیوں کی حکومت تھی, مکے کا اور مدینے کا جو امیر اور والی ہوتا تھا اس کو شریف کا لقب دیا جاتا تھا, سادات سے ہوتا تھا. ظاہر سی بات ہے کہ عالم دین علماء ہیں, لوگ ملنے آ رہے ہیں, پیسے خرچ ہو رہے ہیں, خاطر مدارات توازو دست خرچے. خادم نے کہا قبلہ یہ نجف نہیں ہے, یہ مکہ مدینہ ہے, یہاں پر کون آپ کی مدد کرے گا؟ بہرحال مسئلہ ختم ہو گیا, پیسے ختم ہو گئے. خادم نے کہا کہ قبلہ اب آپ کے پیسے ختم ہو چکے ہیں, اب آپ یہاں پر جو لوگ آپ سے ملنے آ رہے ہیں مختلف مکاتب میں فکر کے علماء, ان کی آپ خاطر مدارات کریں گے, خرچہ اخراجات گھر کا کیسے چلائیں گے؟ خادم کا بیان ہے کہ دروازے پر دستک ہوئی. سمجھ میں آ گیا نا, شیخ کاشف جعفر کاشف الغطا کون, مہدی بحر العلوم کون. دروازے پر دستک ہوئی, میں نے چاہا کہ جا کر دروازہ کھولوں, سید مہدی بحر العلوم نے مجھے روک دیا. دوڑتے ہوئے دروازے پر گئے, دروازہ کھولا, میں دروازے سے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہا تھا, دور اونٹ کھڑا تھا. مہدی بحر العلوم نے اونٹ کی لگام کو پکڑا, اونٹ کو بٹھایا, اونٹ پر کوئی عرب سوار تھا, میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. جب یہ عرب نے اونٹ سے اترنا چاہا, مہدی بحر العلوم عرب کے سامنے دو زانو بیٹھے, کہا سیدی مولائی یہاں پر پیر رکھیے. اس عرب نے یہاں پر پیر رکھا, دوسرا پیر زمین پر رکھا. مہدی بحر العلوم اس عرب کے سامنے زمین پر دو زانو بیٹھے رہے, سر جھکا کر کھڑے ہوئے گفتگو کی, اور اس کے بعد جب اس عرب کے ساتھ گفتگو ہو گئی تو دوبارہ مہدی بحر العلوم زمین پر بیٹھے. اس عرب نے ایک پیر مہدی بحر العلوم کے زانو پر رکھا, دوسرا پیر اونٹ کے کوہان پر رکھا, لگام پکڑی, لگام کو موڑا, وہ عرب چلا گیا. مہدی بحر العلوم ننگے پیر اس عرب کے اونٹ کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے, سیدی و مولائی, سیدی و مولائی کہتے ہوئے گھر میں آئے. کہا کہ یہ پرچہ دیا ہے, کس نے دیا ہے؟ اسی عرب نے دیا ہے. تم کہہ رہے تھے پیسے ختم ہو گئے, تو یہ ایک عرب تھا ہمارا جاننے والا, ایک شخص تھا, اس نے یہ پرچہ دیا ہے, جاؤ جا کر فلاں بازار سے پیسے لے آنا. آج کل بینک کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتا ہے, پہلے تجار کرتے تھے, تجار کیسے کرتے تھے؟ تجار ایسے کرتے تھے کہ آپ کا مال پڑا ہے مال تجارت بغداد میں، کسی کا مال تجارت پڑا ہے کراچی میں، وہ رکا پیسہ ایک خط لکھ کر دے دیتا تھا، جب آپ وہ لے کر جاتے تھے بغداد میں تو بغداد والے سے آپ کی کیونکہ تجارت ہوتی تھی اور وہ آپ کا ساتھی اور شریک ہوتا تھا، تو بغداد والا آپ کے خط پر پیسے دے دیتا تھا جتنے پیسے آپ نے لکھے ہوتے تھے۔ فلاں بازار میں جاتا، صبح ہوئی خادم گیا بازار میں، اور بازار میں جانے کے بعد خادم نے دکان ڈھونڈی، خط دکھایا، جب دکان والے نے خط دیکھا اس کو چونگا آنکھوں سے لگایا، کہا اپنے ساتھ کلی لے کر آئے ہو؟ کلی لے کر آئے ہو؟ کہا کلی کس لیے؟ کہا پیسے کیسے لے کر جاؤ گے؟ کہا بھائی ایک آدھ بوری ہوگی چھوٹی سی لے جاؤں گا۔ کہا چار بڑی بڑی بوریاں ہیں سکوں کی۔ یہ شخص پریشان، کون آیا کیسے گیا، بہرحال کلی کو اٹھایا، کلی کو لے کر آئے، بڑی بڑی بوریاں سونے اور چاندی کے سکوں کی کندھے پر رکھ کر مہدی بحر العلوم کے پاس آئے اور مہدی بحر العلوم کو سکے دیے، کہا کہ قبلہ یہ واقعہ ہوا۔ کہا ٹھیک ہے رکھ دو، اب سمجھ میں آ گیا تمہاری کہ ہم مکے میں بھی ہوں تو بغیر والی اور سرپرست کے نہیں ہیں۔ یہ خادم کہتا میں بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ دوسرے دن پھر ہوا کھوج لگانے کی عادت، بازار میں گیا، پتہ پوچھتا ہوا گیا، بازار میں پہنچ گیا اور اس کے بعد کہا کہ کل میں آیا تھا تم سے پتہ پوچھا تھا، یہاں ایک دکان تھی، ایسی ایسی نشانی تھی، دکان میں یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی، دکان کا مالک اس سنیے کہا تھا، اس نے کہا بھائی میں 20 سال سے 30 سال سے اس بازار میں ہوں، جو علامت ہے تم بتا رہے ہو اس نام کا کوئی دکاندار اس بازار میں نہیں ہے۔ تو دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آنے والی ہستی امام زمانہ تھے۔ تو یہ علماء اس سطح پر ہیں کہ وہ مہدی بحر العلوم کہ جن کی جعفر کاشف الغطا اپنی تحت الحنق سے امامے کا پٹکا کھول کر نالائن صاف کر رہے ہیں، وہ جعفر کاشف الغطا اس منزلت پر ہیں کہ جب انہوں نے پرچہ رکھ دیا تو جناتی مخلوق مقابلہ نہ کر سکی، وہ کاشف الغطا اپنے امامے سے نالائن صاف کر رہے ہیں، اور وہ مہدی بحر العلوم اس منزلت پر ہیں کہ جب حضرت حجت کے سامنے گئے تو سیدھے کھڑے ہو کر ملاقات نہیں کی، زمین پر اپنا گھٹنا ٹیکا اور کہا آپ میرے گھٹنے پر اپنی نالائن سمیت پیر رکھیے پھر زمین پر اتریے۔ تو اگر کوئی کسی کو یہ بات بری لگتی ہے، کسی کو درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ مراجے کو آئمہ کے سامنے نیچے مت لائیے، تو بھائی کیوں بیٹھے ہو اس دین کے دائرے میں؟ نکل دو، باہر جاؤ، کوئی دوسرا دین اختیار کرو۔ جب تمہیں ایمان کی معرفت نہیں ہے، جب تمہیں معصوم کی معرفت نہیں ہے، جب تم یہ چاہتے ہو کہ مقرر مراجع تقلید کو معصوم کے برابر بٹھائے تب تمہیں پسند آئے، تو جو جھٹ مارنی ہے جا کر مارو۔ تمہاری اس بات کی نہ امام کے پسند کے مطابق ہے نہ مراجع کی پسند کے مطابق ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مراجع جو فتویٰ دیتے ہیں وہ عیناً امام کا حکم ہوتا ہے، یہ غلط خیال ہے، باطل ہے، جھوٹ ہے۔ مراجع جو فتویٰ دیتے ہیں، مراجع جو فتویٰ دیتے ہیں اپنی پوری کوشش کے بعد، اپنی پوری محنت کے بعد جو حجت ملتی ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ کوئی مرجع یہ نہیں کہتا کہ اس وقت یہ جو میرا فتویٰ ہے یہ علم امام کے مطابق ہے، مرجع یہ کہتا ہے کہ میرا فتویٰ حجت کے مطابق ہے، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ دلیل اگر ہے تو یہی ہے۔ مثال پیش کروں اور موضوع کی طرف آؤں، میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، فرض کیجئے اس جگہ پر نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ سے میں نے پوچھا میں یہ گیلا ہے، اول تو واجب نہیں ہے مجھے پوچھنا، لیکن فرض کیجئے میں نے پوچھا یہ گیلا ہے، کوئی نجاست تو نہیں ہے؟ دو چار لوگ آئے مومنی، انہوں نے کہا نہیں مولانا یہ بالکل پاک و صاف ہے جگہ، آپ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نماز پڑھ لی اور حقیقتاً وہ جگہ نجس تھی، کوئی نجاست گری ہوئی تھی، تو کیا مجھ پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہے؟ میں نے حجت کے مطابق پڑھی۔ دیکھیے مرجع کا فتویٰ حجت ہوتا ہے۔ مراجع کرام جب اصول فقہ کے اندر آ کر بحث کرتے ہیں، تو اجتہاد تکلیف کے چیپٹر میں جب آتے ہیں تو اجتہاد کی جب بحث کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب ہے تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی، حکم شرعی پر دلیل کو حاصل کرنا، حکم شرعی کو حاصل نہیں کرنا۔ حکم شرعی لوح محفوظ پر ہے، حکم شرعی علم الہی میں ہے، حکم شرعی امام زمانہ کے پاس ہے، حکم شرعی چھٹے امام کے سینے میں ہے، حکم شرعی مولائے کائنات کے پاس ہے، حکم شرعی جناب سیدہ کے علم میں ہے، حکم شرعی معصوم کے پاس ہے، پھر یہ توضیح مسائل کیوں لکھی؟ یہ حکم شرعی پر حجت ہے، جو محنت ہم نے کی ہے، جو طاقت ہم نے استعمال کی ہے، اس سے زیادہ ہم آگے نہیں کر سکتے. اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو, پوچھنا چاہتے ہو کہ مغرب کی نماز میں اگر شک ہو جائے تو مغرب کی نماز باطل ہے, کیا حکم شرعی یہی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ حکم شرعی کیا ہے, امام کے پاس کیا ہے, خدا کے علم میں کیا ہے. میرے پاس حجت یہ ہے جو روایات احادیث جا کر کھنگالی, چھانی, جانچ پڑتال کی, قرآن کی جن آیات کا مطالعہ کیا, اس کے بعد میرے سامنے یہ نتیجہ نکلا. بالکل ڈاکٹر کی طرح, ڈاکٹر کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے, لیکن میں نے آپ کا ٹیسٹ لیا, بلڈ ٹیسٹ لیا, ایکس رے کیا, مختلف ٹیسٹ لیے, لیبورٹری میں بھیجا, اس کے بعد جو میرے سامنے نتیجہ نکل کر آیا ہے, میری کاوش, میری کوشش, میرے علم کے مطابق آپ کے لیے یہ دوا صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ دوا سے مجھے فائدہ ہو جائے گا؟ میرا علم یہ کہتا ہے, میری حجت یہ کہتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے رمضان کے؟ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اس تقلید اور اجتہاد کے مسئلے کو, خوب اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. امامت کے برابر نہ کوئی مجتہد کہتا ہے, ہمارا مجتہد ہمارے عالم دین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جناب مولا کائنات کے قمر کی قدموں کے خاک کے برابر نہیں ہیں. درود بھیجے محمد آل محمد. بہت سوری آپ معذرت چاہتا ہوں, بھر کے رکھ دیا گھر میں لے لوں گا. بات جناب سید سجاد اور صبر کے حوالے سے ہو رہی تھی, لیکن یہ تصحیح کرنی ضروری تھی. ہو سکتا ہے کہ اس گفتگو سے مزید پیچیدگی بڑھ گئی ہو, جو لوگ جن لوگوں کے لیے برا لگ رہا تھا مزید برا لگنے لگے میری یہ بات ان کو, تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی نہیں سمجھے کہ معذرت خواہانہ رویہ ہے, یہ کلیریفیکیشن ہے, وضاحت ہے, توضیح ہے اس بات کی. جو کلپ چل رہا ہے مسلسل آپ حضرات کے ہاتھوں میں آ رہا ہے اور نوجوان دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو یہ سب باتیں اور اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ کیا کیا جائے, لیکن موضوع سے ہٹ جاؤں گا. ایک درود بھیجیں تاکہ میں پھر موضوع پر آ کر گفتگو کو آگے بڑھاؤں. اجزاد گرامی, پروردگار عالم سورہ سجدہ کی 24 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو, وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ہم نے قرار دیا ان میں سے کچھ کو ائمہ, یہدون بأمرنا, یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. مسلسل جو ہدایت ہو رہی ہوتی ہے ہمارے امر کے ذریعے ہوتی ہے. وكانوا بآياتنا يوقنون, اور یہ ہماری آیتوں پر پورا پورا مکمل بھرپور ایمان رکھتے ہیں. آیت پوری نہیں پڑھی ہے میں نے, اور نہ پوری آیت پڑھنے کا وقت ہے یہاں پر اور اس پر گفتگو کرنے کا. اور اب یہ جو بچ گیا آیت کا اگلا ٹکڑا, کوشش کروں گا جو کل مجلس ہے, البتہ وہ یہاں نہیں ہے, کسی دوسرے مقام پر اسی علاقے میں ہے, وہاں پر میں اس آیت کے اگلے ٹکڑے کو پیش کر کے گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. یہ بھی الحمدللہ توفیق نصیب حال ہو گئی کہ 3 مجلسوں کے بعد 4 مجلس مل گئی, جو یہاں مواد اور میٹر بچ جائے گا وہاں پر میں آپ کی سما خراشی کروں گا اور وہاں پر آپ کے وقت کو ضائع کروں گا. تو دیکھیے اب آج بات کہاں تک پہنچتی ہے. کل امر الہی پر گفتگو ہو گئی کہ امر الہی کیا ہے. یحدود اب امر لما صبروا, امر الہی یہ ہے کہ پروردگار اور امام کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے. اور امر الہی پر میں نے کل وہ حدیث پڑھی کہ پروردگار نے ماہیا اشرت و اشیائن اشد و بعض رحم بعض, کہ 10 چیزیں کون سی ہیں کہ جن میں سے بعض بعض سے زیادہ سخت ہیں, کٹھن ہیں, ہر دوسری چیز کو پچھلی چیز پر قابو حاصل ہے. ایک بالادستی ہے, ایک اختیار ہے, ایک زیادہ اہم چیز ہے اور زیادہ مضبوط. کل یہ گفتگو ختم ہوئی, لیکن اب کیونکہ شب شہادت ہے امام سجاد علیہ السلام ہے, اس لیے تھوڑا سا مجھے امام سجاد پر گفتگو کرنے دیجئے اور پھر مصائب کی طرف میں آؤں گا. دیکھیے امام سجاد علیہ السلام, میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ امامت کا مقصد ہے حجت کو قائم کرنا. یہ جو گفتگو کی جاتی ہے کہ امام نے قیام کیوں نہیں کیا, امام نے قیام کیوں نہیں کیا, اور جو بہت مختلف وجوہات, اب یہ حجت پوری ہو چکی. اب حجت جب پوری ہو چکی تو امام اس لیے نہیں کہ پروردگار ہر اگلے دن دوسرے تیسرے دن ایک امام کو بھیجتا رہے اور لوگ امام کو قتل کرتے رہیں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار کے پاس امام بنانے کا کوئی کارخانہ نہیں ہے, بلکہ امام پروردگار کی ایک خاص عنایت کے ساتھ بنتا ہے, خاص مصلحت کے ساتھ بنتا ہے. امام نعوذ باللہ زمین سے اگنے والا پیڑ نہیں ہے کہ بیج لیا کہیں اور بو دیا تو اگایا, 10 کی جگہ 15 پیڑ ہو گئے، 15 کی جگہ 20 پیڑ ہو گئے. امام نام ہے ایک خاص وجود کا کہ پروردگار نے اپنی خاص مصلحت کے بعد 12 امام 14 معصومین کو خلق کیا. پروردگار یہ نہیں کر سکتا کہ مسلسل انسانوں کی نافرمانیوں کے باوجود مسلسل آئمہ کو بھیجتا رہے. وہ بھیجے گا اس وقت تک کہ جب تک حجت پوری نہ ہو جائے. اب حجت پوری ہو گئی، کربلا کو اس انداز سے پروردگار نے خلق کروا دیا کہ جو کربلا تک آ جائے گا وہ دین کی جڑ کو سمجھ لے گا، دین کے مسئلے کو سمجھ لے گا، اصل فتنے کی جڑ کو سمجھ لے گا کہ فتنہ آخر ہے تو کہاں ہے اور سلسلہ ہے تو کہاں ہے، کربلا کس وجہ سے رونما ہوئی یہ ایک الگ بحث ہے. اب اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام سن 63 ہجری میں واقع حرہ ہوا کہ جہاں پر مدینے سے کچھ کوس کے فاصلے پر علویین نے لوگوں نے مومنین نے قیام کیا. اس کے نتیجے میں یزید نہایت تیش میں آیا اور یزید نے مسلم ابن عقبہ کی زیر نگرانی ایک لشکر بھیجا کہ یزید نے اس میں یہ خط لکھ کر بھیجا کہ 3 دن تک مدینہ کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کرو. اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 3 دن تک مدینہ میں یہ حال تھا کہ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ قلم کو شرم آتی ہے کہ ان واقعات کو لکھے، قلم کو شرم آتی ہے کہ ان واقعات کو لکھے. اب عزیزان گرامی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے، یزید حسین ابن علی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، حسین ابن علی کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل اور یزید کے ظالم ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ یزید حسین ابن علی کے قتل میں بالکل مکمل طور سے شامل تھا، یہی مسجد نبوی اور مدینے کا واقعہ ہے کہ جب یزید نے 5000 سواروں کے ساتھ اس لشکر کو بھیجا، 3 دن تک مدینے میں نہ خواتین کی آبرو محفوظ تھی، نہ کسی کا مال محفوظ تھا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی. یہاں تک کہ جناب سید سجاد جب مسلم ابن عقبہ کے پاس آئے اور اس کے بعد اس نے دیکھ لیا کہ مولا امام سید سجاد کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کریں گے، وہ لوگ محفوظ رہے کہ جو جناب سید سجاد کے گھر میں آ گئے تھے، صرف وہ لوگ محفوظ رہے. اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، خانہ کعبہ پر حملہ ہوا. وہ لوگ جو یہ کہہ کر کہ یزید شام میں بیٹھا تھا، یزید دمشق میں بیٹھا تھا، اس کا امام سجاد سے، امام سجاد رسول سید الشہداء کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان سے سوال یہ ہے کہ وہ اس بات کا جواب کیسے دیں گے کہ 3 دن تک مدینہ منورہ میں خون کی ہولی کھیلی جاتی رہی، مسلمانوں کا خون بہایا جاتا رہا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی جاتی رہی، خانہ کعبہ کو سنسار کیا گیا، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی جاتی رہی. اگر وہ اس کا بھی جواب دے دے تو وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ یزید امام حسین کے خون میں شریک نہیں تھا، وہ اس کا جواب کیا دے گا کہ یہ لوگ کس کے حکم سے قیدی بنا کر کوفے لائے گئے. اگر وہ یہ کہے گا عبیداللہ ابن زیاد کا حکم تھا، یزید کا حکم نہیں تھا، تو عزیزان گرامی اس سوال کا جواب دیجئے، جب کوفے سے یہ قافلہ شام گیا تو شام میں کس کے حکم سے در و دیوار سجائے گئے تھے، شام میں کس کے حکم سے گانے بجانے کی محفلیں جمع تھی، شام میں کس کے حکم سے یہ منادی کرائی گئی تھی، پرچار کرایا گیا تھا کہ دیکھو ایک خارجی آ رہا ہے جس نے امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، امیر المومنین نے لشکر کو بھیج کر اسے قتل کرایا. یہ بات تو شام میں کہی جا رہی تھی نا، یزید نے کیوں نہیں یہ کہا ارے بھائی میرا حسین کے قتل سے کیا تعلق؟ اگر اس کا بھی جواب دے دیں گے تو اس کا کیا جواب دیں گے کہ جب یزید کے سامنے یہ لشکر آیا، معاف کیجئے گا یہ قافلہ آیا اور یزید نے یہ شعر پڑھا، لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، بنو ہاشم نے حکومت رچا حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی کتاب نازل ہوئی تھی. ارے یزید کتاب کا بھی انکار کر رہا ہے، یزید وحی کا بھی انکار کر رہا ہے، یعنی یزید رسول خدا کا انکار کر رہا ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور اگر اس کا بھی جواب دے دیں تو اس کٹے ہوئے مقدس سر کا کیا جواب دیں گے کہ جو یزید ملعون کے سامنے رکھا تھا اور یزید اپنے ہاتھوں سے گستاخی کر رہا تھا. دوبارہ آئیے جناب سید سجاد کی طرف، سید سجاد کو کس کا دور ملا؟ سب سے پہلے یزید ابن معاویہ، کہ جو یزید جس نے امام حسین کے قتل میں جو شریک تھا، 64 یا 65 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا اور شجرہ ملعونہ سے تعلق رکھنے والا یہ یزید اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا. یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید ابن ابی یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان بیٹھا، یعنی یزید کا بیٹا اس کا نام معاویہ تھا، وہ تخت پر بیٹھا. جب اسے تخت پر بٹھایا گیا تو اس نے کہا، جو اس کی عبارت ہے میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کہا نے علی جان کی بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیں, کیونکہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں, ان کو دقت ہو رہی ہے. درود بھیجتے ہوئے محمد آل محمد پر آگے آ جائیں. دیکھیں یہاں پر بھی جگہ خالی ہے کافی, میرے دائنے ہاتھ پر بہت کافی جگہ خالی ہے. آپ اس طرح تشریف لے آئیں. ایک دفعہ اور سلام بھیجو محمد علیہ وسلم, درود بھیجو محمد علیہ وسلم. یزید ابن معاویہ جس نے امام حسین کو قتل کرایا, جناب سید سجاد کی زندگی میں کتنے بادشاہ گزرے, یزید ابن معاویہ, پھر اس کے بعد معاویہ ابن یزید. یہ جو معاویہ ابن یزید تھا, یعنی یزید کا بیٹا, جب اس کو تخت پر بٹھایا گیا یزید کے واسطے جہنم ہونے کے بعد, تو یہ بیٹھا تخت پر اور اس نے کہا کہ میرے باپ نے نہایت غلط کام کیا ہے, کاش میں بطن مادر میں, جب اس نے یہ کہا تو ماں اس کے پردے کے پیچھے تھی, بنو امیہ کی خواتین پردے کے پیچھے, بنو امیہ کے بڑے بڑے بزرگان اکابر زعما امائدین دربار میں موجود. یزید ابن معاویہ واسطے جہنم ہوا ہے اور یہ معاویہ ابن یزید تخت پر بیٹھا ہے, تمام کے تمام امائدین موجود تھے. اس نے گفتگو شروع کی تخت پر بیٹھنے کے بعد اور ایک چھوٹا سا خطبہ دیا, اور خطبہ کہنے دینے کے بعد یہ کہا کہ کاش میں وہ کپڑا ہوتا کہ جس سے نجاست کو پوچھ کر پھینک دیا جاتا ہے, اور میں یہ دن نہ دیکھتا کہ جب میرے باپ نے یہ کام کیا اور میں اپنے باپ کا وارث بن کر اس تخت پر بیٹھوں. میں خلافت کا امامت کا حقدار نہیں ہوں, امامت اور خلافت کا حقدار کوئی اور ہے جو مدینے میں بیٹھا ہے. جب یہ سنا یزید کی ماں نے کہا کہ کاش مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور تو میرے بطن میں میرے شکم میں پیدا ہونے سے پہلے سخت ہو جاتا. اس لڑکے نے جواب دیا معاویہ ابن یزید نے کہ کاش ایسا ہوتا اور میں تیرے شکم میں سخت ہو جاتا اور مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ جہاں پر آل رسول کو قیدی بنا کر لایا گیا, حسین ابن علی کا سر رکھا گیا اور یہ ظلم برپا کیے گئے. بہرحال اسے تخت سے اتارا گیا اور بہت نوجوان تھا, لیکن کچھ ہی دنوں میں مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مر گیا. بات کہتے ہیں کہ اسے بنو امیہ کے اکابرین نے زہر دلوا دیا کہ اگر یہ رہے گا تو حکومت بنی ہاشم تک پہنچ جائے گی, زہر دے دو ختم کروا دو. ایک قول یہ بھی ہے اور ایک تجزیہ اور تحریر یہ بھی کہتی ہے. یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بیٹھا, معاویہ نے یہ کہا ممبر پر بیٹھ کر, معاویہ ابن یزید نے, اور اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے عبداللہ ابن زبیر بیٹھا تخت پر بیٹھا. مکے میں اس کی خلافت آئی اور مشرقی حصے میں حجاز کے مملکت عرب کے اس کی حکومت قائم ہوئی. عبداللہ ابن زبیر کے بعد مروان ابن حکم خلیفہ بنا 9 مہینے کے لیے. مروان ابن حکم کے بعد ولید ابن عبد الملک اور مروان ابن عبد الملک. تو دیکھیے یہ وہ بادشاہ تھے 4 یا 5. اس میں سب سے عجیب و غریب اور سب سے سختگیر اور سب سے ظالم بادشاہ بعض لحاظ سے جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ عبد الملک ابن مروان تھا. اس شخص کو کہا جاتا تھا حمامت الحرم, حرم کا کبوتر ہے. جس طرح سے حرم میں مسجد نبوی میں کبوتر ٹہلتے رہتے ہیں, لوگ انہیں دانہ ڈالتے رہتے ہیں اور وہ حرم کے اندر رہتے ہیں باہر نہیں آتے, اس طرح سے تھا یہ. مسلسل قرآن کی تلاوت, مسلسل عبادت, مسلسل دعا, نماز, نوافل, سنتیں اور مسلسل غرض کی عبادتوں میں مشغول رہتا تھا. لیکن جب اسے یہ خبر پہنچی کہ تیرا باپ مروان مر گیا اور اب خلافت تجھ تک پہنچ گئی ہے, تو عبد الملک نے قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا یہ کہہ کر قرآن بند کیا کہ ہذا فراق بینی و بینک, اب یہ میرا اور تیری جدائی ہے, اب میں کیا کروں. اور اس کے بعد اس نے وہ کام کیے کہ شرم آتی ہے انسان کو لکھتے ہوئے کہ کیا یہ مسلمان تھے. جب مکے کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر کی وجہ سے اس کی بیعت سے انکار کر دیا, اس نے لشکر بھیجا, مکے والوں پر چڑھائی کی, حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر حملہ کیا. منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر سنگ بارانی کی گئی اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا گیا. یہ وہ شخص تھا جو بادشاہت ملنے سے پہلے متعبد, مذہبی, دیندار, کبھی قرآن کی تلاوت تو کبھی نوافل نمازیں, کبھی نماز تہجد, کبھی خانہ کعبہ کا طواف, کبھی دعا, کبھی ذکر, کبھی تسبیح, کبھی تحلیل. لیکن جیسے ہی حکومت ملی نیتیں بدل گئیں اور یہاں تک کہ اس نے یہ کام کیا. اور اس کے بعد اس کا بیٹا بیٹھا ولید ابن عبد الملک. تو عزیزان گرامی, ایک دفعہ اس نے اپنے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ دیکھو اولاد علی کا خون بہت بہایا جا چکا. ولید نے اپنے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ اولاد علی کا خون بہت زیادہ بہایا جا چکا, اب اولاد علی کا خون بہانا بند کرو, خبردار کسی کو قتل مت کرنا، اب یہ ہماری مخالفت نہیں کر رہے تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ جس وقت اس نے خط لکھ کر بھیجا اسی وقت سید سجاد نے، دیکھیے بادشاہ ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کر خط لکھ رہا ہے مدینے کے گورنر کو، دمشق سے شام سے مدینے کے گورنر کو بیٹھ کر خط لکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا خط میں کیا ہے، لیکن سید سجاد نے خط لکھا اور کہا تو نے جو فلاں وقت فلاں موقع رات کو بیٹھ کر مدینے کے گورنر کو یہ خط لکھا ہے کہ اب اولاد علی کا خون بہانا بند کرو، بہت زیادہ ان کا خون بہ چکا، تو یاد رکھ اس وجہ سے تیری عمر میں 20 برس کا اضافہ کر دیا گیا. ایک درود بھیجیے سید سجاد کی بارگاہ میں. دیکھیے یہ جو مسلسل میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیں آپ سب حضرات کہ واجب واجب ہے، حرام حرام ہے، کسی کو حق نہیں ہے واجب کو ترک کرے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ حرام کام کو انجام دے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں کہ نہ اس کے لیے ترک واجب کوئی شرط ہے نہ ارتکاب حرام کوئی شرط ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص گناہ کر رہا ہو لیکن ایک کام ایسا ہوتا ہے کہ یہ شرابی بھی ہے، موسیقی بھی سنتا ہے، حرام کام بھی کرتا ہے، بادشاہ ہے، غصبی تخت پر بیٹھا ہے، عبادت نہیں کرتا، گناہ کے کاموں میں ملوث ہے، لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے، لیکن نسل فاطمہ کی برکت یہ ہے کہ خط لکھ کر مدینے کے گورنر کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو اب علی کی اولاد کا خون مت بہانا، بہت ہو چکا، اپنی تلوار کو روک لو. جس وقت یہ خط لکھ رہا ہے پروردگار کے ولی کو علم غیب کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ اس نے یہ خفیہ خط لکھا ہے اپنے گورنر کو، لیکن امام سجاد کو یہ علم امامت کے ذریعے پتہ لگ گیا کہ یہ خط لکھا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہاری عمر میں 20 سال کا اضافہ کر دیا گیا ہے. عزیزان گرامی یہ وہی منزل ہے کہ دیکھیے وہ دشمن اہل بیت تھا، کہا دیکھو اب اولاد علی کا خون مت بہاؤ، 20 سال کا اضافہ کر دیا گیا. اب ذرا سوچئے کہ جو شخص علی ابن ابی طالب سے محبت کرے، 12 اماموں سے محبت کرے، 14 معصومین سے محبت کرے، 14 معصومین کے دشمنوں کی نفرت کو اپنے دل میں رکھے، 14 معصومین کے دشمنوں سے نفرت کرے، 14 معصومین کے دشمنوں پر لعنت کرے، ہر اس شخص پر، ہر اس انسان پر لعنت کرے جس پر رسول اور قرآن نے لعنت کی ہے. ہر اس شخص پر لعنت کرے جس پر قرآن نے لعنت کی ہے، رسول نے لعنت کی ہے. ہر اس انسان سے محبت کرے جس سے قرآن نے محبت کا حکم دیا، جس سے رسول نے محبت کا حکم دیا. توجہ رکھیے گا. اور جب ایام اعضا آئے تو وہ فرش سیدہ پر آئے، کچھ گناہ کرتا ہو، گناہ اس کی زندگی میں ہو، کبھی کبھی واجبات کو انجام دینے میں سستی کا مظاہرہ کرے، کبھی کبھی حرام سے بچنے میں سستی کا مظاہرہ کرے، لیکن فرش عزا پر آ کر ایک دفعہ دل تڑپ جائے علی اور اولاد علی کے لیے، شہدائے کربلا کے لیے، آئمہ کے مصائب کے لیے آنکھوں سے آنسو بہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا اب ان آنسوؤں کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط لگانا؟ یہ تو مولانا نے امامہ پہن کر ایسی بات کر دی کہ جو مولانا سے توقع نہیں تھی. آپ لوگ بے تقوی ہو جائیے، مولانا نے کہہ دیا. ارے کس نے کہا؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم کائنات میں یاد رکھیے ضروری نہیں کہ آپ کی عبادتیں ہی آپ کو بچا سکے. کبھی کبھی کوئی ایسا حرام معمولی فیل ہوتا ہے جو انسان کو جہنم کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، کبھی معمولی سا کوئی نیک فیل ہوتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے. ان لا یزال العبد یعمل عمل اہل النار حتی لا یبقى بینہ وبین النار الا شبرا واحدا. کوئی شخص کبھی کبھی عمل کرتا ہے جہنمیوں والا، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش سے زیادہ کا فاصلہ نہیں بچتا. اچانک مسئلہ بدلتا ہے اور یہ شخص ایک ایسا عمل کر دیتا ہے کہ جو اسے جنت میں لے جاتا ہے. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مسلسل پوری زندگی کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے کہ جو اہل جنت کا ہے، جو بہشتیوں کا عمل ہے، جو جنت میں جانے والوں کا عمل ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش سے زیادہ کا فاصلہ نہیں بچتا. وہ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی بدولت پوری زندگی کے اعمال عکارت ہو جاتے ہیں، رائیگاں ہو جاتے ہیں، اور یہ شخص جہنم میں چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا، چھٹے پانچویں امام نے فرمایا الابقاء العمل اشد من العمل، عمل کا باقی رکھنا عمل سے زیادہ اہم ہے. کہا یا رسول اللہ، یہ عمل کا باقی رکھنا عمل سے زیادہ کٹھن ہے، کیا مطلب؟ کہا دیکھو، کبھی کبھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، نیک عمل، اس کے بعد وہ عمل کرتا ہے، کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے، اس کے عمل کا ثواب کم ہو جاتا ہے. جب دوبارہ ذکر کرتا ہے نیک عمل کا، تو اس کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور تیسری دفعہ جب وہ عمل کا ذکر کرتا ہے، تو اب اس عمل کو لکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ عمل غیر اللہ کے لیے کیا. کہاں گیا وہ عمل؟ تہجد کی نماز پڑھی تھی، تین دفعہ گردن اکڑا کر کہا تہجد کی نماز پڑھی تھی، الحمدللہ 10 سال سے زیارت پر جا رہے ہیں، سینہ تان کر کہا. ارے 10 سال سے زیارت پر اگر آپ جا رہے ہیں، یا 20 سال سے حج پر جا رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے بلبوتے پر جا رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو توفیق دی ہے. ابقاء العمل اشد من العمل، اس کا مطلب یہ ہے دو مرحلے طے کیے گفتگو نے. بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں قبول کروانے کے لیے تقوی کی شرط نہیں ہے. اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینے کے سلسلے میں آپ کو ایک ایسا ثواب ملتا ہے جس میں چاہے آپ متقی ہو یا نہ ہو، نتیجہ ملے گا. ولید کا واقعہ، بنو امیہ کا بادشاہ، خط لکھا 20 سال کا اضافہ کر دیا گیا. ہاں، لیکن ایک بات یاد رہے، 20 سال کا اضافہ کیا گیا عمر میں. جب سکرات کا عالم آئے گا تو جان کیسے نکلے گی تکلیف دہ انداز میں؟ قبر کی پہلی رات بہت کٹھن گزرے گی، پولیس رات پر چل نہیں پاؤ گے، نامہ اعمال دیتے وقت بڑی تکلیف ہوگی، جہنم مقدر ٹھہرے گا. تم فاسق و فاجر تھے، تم نے اولاد علی کے خون کو معاف کر کے اپنی 20 سال کی عمر تمہیں دے دی گئی. یہ نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ لیکن عمل کا نتیجہ ضرور ملتا ہے. لیکن وہ شخص اب جو آئے، اور اس کے بعد آٹھویں امام فرماتے ہیں، یہ متعدد دفعہ حدیث پڑھ چکا ہوں، آٹھویں امام کا قول ہے نفس المحموم لنا تسبیح وحبه لنا عبادہ وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ. جو شخص ہماری یاد میں اچھا، اب ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب تو واضح ہے. اگر آپ کہیں، آپ، میں اپنی بات، بڑا گناہگار آدمی ہوں، نہ واجبات صحیح سے، نہ حرام صحیح سے، سب ایک عجیب زندگی ہے، میں یہاں سے اپنے گھر تک جاؤں پیدل اور تسبیح پڑھتا ہوا جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو آپ کہیں گے مولانا آپ متقی ہیں نہیں، آپ کی تسبیح کا کیا فائدہ؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ ہر نیک عمل کا ثواب ہے، ہر نیک عمل کا ثواب ہے. تو یہ سبحان اللہ پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، چاہے متقی ہوں یا نہ ہوں، کوئی تو ثواب ملے گا. خدا نے کہا تسبیح اور تقدیر کا ثواب ملتا ہے، پہل اور نتیجہ ملتا ہے. نتیجہ یہ ملے گا کہ میں حرام بہت سے انجام دینے سے رک جاؤں گا، میں بہت سے واجبات پر پابند ہو جاؤں گا. یہ تسبیح پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، صلوات پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، تسبیحات اربع، بہرحال یہ تسبیح کا ثواب. آٹھویں امام فرما رہے ہیں نفس المحموم لنا تسبیح، وہ شخص جو ہمارے غم کی خاطر ٹھنڈی سانس اپنے حلق سے نکالے، اسے تسبیح کا ثواب ملے گا، اسے تسبیح کا ثواب ملے گا. مل گیا، یہ ہمارے غم میں ٹھنڈی سانس نکالی ہے، یہ ہمارے غم میں، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا. تو کیا آپ آٹھویں امام کو اب جا کر فقہ الحدیث بتائیں گے؟ آٹھویں امام آپ سے اور مجھ سے آ کر درس لیں گے؟ امام نے حکم کر دیا، امام معصوم خدا کا نمائندہ ہے، پروردگار عالم کو فاطمہ کے بچوں سے اور فاطمہ سے اتنی محبت ہے کہ جو شخص فاطمہ کی عظمت کے لیے، فاطمہ کے بچوں کی عظمت کے لیے رتی برابر بھی کام کرتا ہے، خدا اسے اتنا اجر دیتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا، آخر یہ دیتا کیوں ہے؟ خدا فرماتا ہے، خدا گویا دیکھ رہا ہے کہ فاطمہ کے بچوں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ کائنات ایک طرف تھی، لوگ ایک طرف تھے، یہ بے یار و مددگار مظلومیت کے ساتھ فاطمہ کے بچوں نے زندگی گزاری، کوئی ان کی مدد کو نہ آیا. اب جو فاطمہ کے بچوں کی ٹھنڈی سانس کے ذریعے بھی مدد کرے گا، میں اسے اتنا ثواب دوں گا، میں اسے اتنا ثواب دوں گا کہ آٹھویں امام کو حکم دیا جائے گا، یہ کہو نفس المحموم لنا تسبیح، وہ ٹھنڈی سانس جو ہمارے غم میں نکلے وہ تسبیح ہے. یہاں سے گھر تک جائیے، اگر واقعی آپ کے دل میں حسین ابن علی آئے، سید سجاد آئے، زینب کبریٰ کی مظلومیت آئی، 10 دفعہ سانس نکالی ٹھنڈی، 10 تسبیحوں کا ثواب، 20 دفعہ نکالی ٹھنڈی سانس، 20 تسبیحوں کا ثواب. وحبہ لنا عبادہ، اس کی پریشانی جو ہماری خاطر پریشان رہتا ہے، ہمارے امور کے سلسلے میں جو پریشان رہتا ہے، آٹھویں امام فرما رہے ہیں یہ پریشانی اس کی عبادت ہے. کیا مطلب؟ عجیب حدیث ہے. سمجھیے اہل بیت کیا ہیں. اور اپنے ناقص ذہنوں کے ساتھ اہل بیت کو تولنا چھوڑ دیجئے. وہ ہم بہت زیادہ عبادہ, اس کا پریشان رہنا ہماری خاطر عبادت ہے. عجیب مرحلہ ہے, عجیب بات ہے, واللہ عجیب بات ہے جو میں بات کہنے والا ہوں آپ کے سامنے. نماز پڑھتے ہیں آپ, ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ. مجھے یقین ہے یہاں پر کوئی بے نمازی نہیں ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو تو یقیناً سید الشہداء کے فرش پر آیا ہے, وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا, مجھے یقین ہے پورا. آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ پریشان ہو, آپ کا موبائل کھو گیا ہے, آپ کی چابی موٹر سائیکل کار کی کھو گئی ہے, آپ کو نہیں مل رہی, پریشانی کے عالم میں آپ نے نماز پڑھی, چابی کہاں رکھی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, رکوع میں چابی کا خیال, سجدے میں گاڑی کی چابی کا خیال, تشہد میں چابی کا خیال, تو نماز تو وہ ہوتی ہے جو خضوع خشوع کے ساتھ ہو. خضوع خشوع کے ساتھ تو نہیں تھی, واجب ادا ہو گیا, لیکن مطلوبہ اور جو ریکوائرڈ رزلٹ ہے, جو ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہے, وہ تو آپ کو نہیں ملا, کیونکہ آپ تو کبھی چابی کے چکر میں تھے, کبھی موبائل کے چکر میں, توجہ خدا کی جانب نہیں تھی, پریشان تھے نا. ہم دو چشمی ہے اور میم, ہم تھا آپ کو پریشانی تھی, پروردگار کی ذات سے توجہ ہٹ گئی تھی, کبھی چابی کبھی موبائل, میری چابی اور موبائل کہاں گئے سمجھ میں نہیں آ رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ اکبر, ارے وہ وہاں پڑی ہوئی ہے. نماز آپ نے ختم کر لی, واجب ادا ہو گیا, نماز کو مطلوبہ نتیجہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ دنیا کے لیے تھی, آپ کی اپنی ذات کے لیے تھی. لیکن یہی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہو, بہت توجہ سے سنیے گا, اور آپ کے دل میں الاؤ اٹھ رہا ہو, آپ کے دل میں تکلیف آ رہی ہو, پریشانی آ رہی ہو کہ اس وقت امام زمانے کی کیا حالت ہوگی, عاشور کی شب ہے, آپ پریشان ہو رہے ہو کہ یہ محرم ختم ہو رہا ہے, 1400 سال پہلے اسی وقت ہماری شہزادی صحراؤں کی خاک چھان رہی تھی, پریشان ہیں آپ, پریشان ہیں, پریشان ہے, توجہ خدا کی طرف نہیں ہے, آپ پریشان ہیں, آپ عبادت میں عبادت کر رہے ہیں. یہ وہ نماز ہے جو دو عبادتوں کا ثواب ملے گا, ایک نماز کا اور ایک آٹھویں امام فرما رہے ہیں ہماری خاطر تم پریشان تھے, بستر پر لیٹ کر ہماری خاطر پریشان رہو, تمہیں عبادت کا ثواب ملے گا, نماز پڑھنے کے دوران ہماری خاطر پریشان رہو, تمہیں سب بھی ثواب ملے گا, نماز کا ثواب جدا, ہماری خاطر پریشان رہنے کا ثواب الگ. یہ ذات اہل بیت کو سمجھیے, کوئی بھی چیز جب ان سے منسوب ہو جائے, کوئی بھی عمل ان سے منسوب ہو جائے, ان کی خاطر خلوص سے انجام دیا جائے, لیکن یقیناً حرام نہ ہو. جناب قاسم کی مہندی اٹھتے اٹھاتے ہیں آپ, اٹھائیے. مولانا کربلا میں کب ہوئی تھی مہندی؟ نہیں ہوئی تھی. جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. نہیں ہوئی تھی تو مہندی کیوں اٹھاتے ہیں بھائی؟ آپ کو تکلیف ہے آپ نہیں اٹھائیے, یہ بےچارہ اٹھا رہا ہے, جس کو تکلیف ہے نہیں اٹھائے وہ. یہ زلجنا سجاتے ہیں, یہ تابوت نکالتے ہیں, یہ دیکھیے بیوقوف پاگل لوگ ہیں, ننگے پیر گھومتے ہیں, یہ جاہل لوگ. بھائی آپ اس کو جاہل سمجھتے ہیں, آپ ننگے پیر مت گھومیے, اس کو بےچارے کو گھومنے دیجیے. وہ تو آپ سے نہیں کہہ رہا نا چپل اتاریے, وہ کب کہہ رہا ہے کہ آپ تابوت بنائیے زلجنا سجائیے؟ خلوص نیت کے ساتھ کر رہا ہے, اس کا شعور اس کا ادراک یہیں تک لے کر آیا ہے, اس کو اس کا ثواب ملے گا. اس کی ایک سطح ہے, وہ یہیں تک عبادت خدمت کر رہا ہے حسین ابن علی کی, لیکن خلوص سے کرے, حلال کمائی لگائے, خبز دی ہوئی کمائی لگائے, حرام کمائی نہ ہو, مشکوک کمائی نہ ہو. اہل بیت نام ہے طہارت کا, طہارت والی چیزوں کو اہل بیت کی جانب بھیجا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا گفتگو کہاں سے کہاں کس طرف جا رہی ہے, لیکن بہرحال ان باتوں کو یاد رکھیے گا. اور دیکھیے ہم اتنی باتیں آتی ہیں, مولانا اس کو ڈسکس کیجیے, اس کو ڈسکس کیجیے, کہ آدمی کن کن چیزوں کو ڈسکس کرے. یاد رکھیے وہ عناوین, وہ الفاظ کے جو زیارات میں آئے ہیں, وہ الفاظ کے جو احادیث میں آئے ہیں, ان الفاظ سے, ان لفظوں سے, ان عناوین سے, ان موضوعات سے, ان چیزوں سے کہ جن کو زیارات نے لیبل لگایا ہے, جن پر احادیث نے لیبل لگایا ہے, اگر وہاں سے کبھی آپ ہٹنا چاہیں کبھی مت ہٹیے گا. زیارت عاشورہ شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے, کہیں پر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ صاحب حسین ابن علی نکلے تھے گھر سے, کیوں نکلے تھے؟ اللہم انی اتقرب الیک, پروردگار میں تجھ سے تقرب کرتا ہوں, بموالاتہم حسن حسین فاطمہ علی محمد سے محبت کے ذریعے تیری بارگاہ میں تقرب چاہتا ہوں. اور پروردگار جب سجدے میں جاؤ تو یہ کہنا, دیکھو ہماری گفتگو صبر پر تھی نا, صبر کے بارے میں تھی نا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, صرف اور صرف صبر کرنے والے ہیں کہ جن کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. تو جب سجدے میں جانا, زیارت عاشورہ پڑھنا, سجدے میں جا کر یہ دعا پڑھنا, اللہم ثبت لی قدم صدقا عندك مع الحسین واصحاب الحسین الذين بذلوا جهدهم دون الحسین علیہ السلام, پروردگار جب مجھے موت کے وقت, قبر کے وقت, قیامت کے وقت جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھے حسین اور اصحاب حسین کے ساتھ ثابت قدم رکھیو, حسین کے وہ اصحاب کے جنہوں نے حسین کے رستے میں اپنی جان کو نچھاور کر دیا. نماز کے ذریعے بات نہیں کی جا رہی، روزوں کے ذریعے بات نہیں کی جا رہی۔ عزیزان گرامی پھر یاد رکھیے گا، یہ آزاداری ہے جو آپ کو نماز تک لے کر جاتی ہے، یہ آزاداری ہے جو حرام سے بچاتی ہے، یہ آزاداری ہے جو واجبات پر عمل کرواتی ہے۔ حسین پر بہائے گئے آنسوؤں میں طاقت ہے کہ عمل صالح کی طرف لے کر جائے، ورنہ بہت ہیں ایسے لوگ جو حسین پر محبت سے ہٹ کر عمل صالح کرتے ہیں، قیامت میں ان کا یہ عمل منہ پر دے مارا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سیدھی سادھی ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جو شخص خدا کا نمائندہ ہے جس کے ذریعے توحید کا سلسلہ چلے گا، اگر اس پر ذرا سی بھی آنچ آتی ہے پروردگار غضب میں آ جاتا ہے، پروردگار تیش میں آ جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اہل سنت حضرات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، سبط ابن جوزی کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو 40 دن تک افق پر سرخی نمودار ہوئی۔ یہ قضیہ، یہ واقعہ اتنا تواتر کے ساتھ نقل ہوا کہ لوگوں کو اس کی توجیہ کرنی پڑی۔ یہ اہل سنت کی کتابوں سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس بات کو کہ جب حسین ابن علی قتل ہوئے تو کبھی رات کو سرخی ہوتی تھی افق پر، کبھی سیاہی ہوتی تھی، کبھی سرخ آندھی کبھی سیاہ آندھی، افق پر سرخی چھائی رہی 40 دن تک۔ اور اس کے بعد سبط ابن جوزی نے کہا کہ دیکھو جب انسان غیظ و غضب کے عالم میں آتا ہے، یہ ایک اہل سنت کے ہمارے عالم دین ہے، کوئی اہل تشیع کے عالم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سبط ابن جوزی کہ جب انسان کو غضب آتا ہے، جب انسان تیش میں آتا ہے، جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ پروردگار کو حسین ابن علی کے قتل کی وجہ سے ایسا تیش آیا، ایسا غضب آیا کہ اس کا اظہار پروردگار کرتا تو کیسے کرتا، اس کا چہرہ نہیں ہوتا۔ پروردگار نے افق کو 40 دن تک سرخ کر کے یہ بتلا دیا کہ دیکھو حسین کے قتل کی وجہ سے میں تیش میں ہوں۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ 40 دن تک پروردگار کو غضب آیا۔ بات صبر کی ہو رہی ہے، یہ صبر مقام صبر وہ ہے کہ دیکھیے حضرت خضر چلے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اس واقعے کو میں 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں کیونکہ سید سجاد کے ساتھ واقعہ ہوا ہے صبر کا حوالے سے، اور ایک پیغمبر ہیں اولو العزم صاحب شریعت اور دوسرے پیغمبر ہیں جو کہ صاحب شریعت نہیں۔ جب حضرت خضر حضرت موسیٰ کو ایک دفعہ یہ گمان ہوا کہ اب میں علم کے ایک مرتبے پر ہوں، تو پروردگار نے کہا جاؤ موسیٰ جا کر ہمارے ایک بندے سے ملو، جہاں پر 2 دریا مل رہے ہیں، سمندر مل رہے ہیں، وہاں جا کر ملو۔ حضرت موسیٰ آئے اپنے ساتھ اپنے وسیع یوشع ابن نون کو لے کر، اور اس کے بعد علامت یہ تھی کہ جب ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے وہیں پر رک جانا، وہاں پر تم سے ہمارا ایک بندہ آ کر ملے گا، وہ تمہیں کچھ علم اور ہدایت اور رشد کی باتیں سکھلائے گا۔ کون سکھلائے گا؟ حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر کو۔ حضرت موسیٰ کون؟ فرعون کے لشکر سے نجات دلائی، بنی اسرائیل کے سامنے معجزات، مند و سلوہ، آسمان سے آسمانی خوان نازل ہوا، گوسالے کا واقعہ، اور اس کے بعد وہ تمام کے تمام واقعات جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے۔ کوہ طور پر گئے، پروردگار کی تجلی دیکھی، غش کھا کر گر پڑے۔ ہر مقام پر جناب موسیٰ نے صبر کیا، دریائے نیل سے گزرنا صبر کا مرحلہ، کوہ طور پر گئے غش کھا کر گر پڑے، اور اس کے بعد یہ صبر کا مرحلہ۔ 40 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 40 دن کے لیے میقات رکھی، عبادتیں کی، استغفار، توبہ، ذکر، تاکہ پروردگار سے کچھ پیغامات کو وصول کر سکیں، وہاں پر مقام صبر۔ فرعون کے دربار میں گئے، وہاں پر تبلیغ کی، وہاں پر مقام صبر۔ 8 سال تک جناب شعیب کے ساتھ چوپانی کی، ان کے بھیڑ بکریوں کو چرایا، یہاں پر مقام صبر۔ یعنی ہر مقام پر جناب موسیٰ نے صبر کیا، لیکن مقام خضر یہ ہے کہ جب ایک دفعہ حکم ہوا، یاد رکھیے گا جناب موسیٰ ہر مقام پر صبر صبر صبر، ایسا عجیب صبر ہے جناب موسیٰ کا کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ جو واقعات آئے ہیں وہ جناب موسیٰ کے ہیں۔ جناب موسیٰ اور فرعون، جناب موسیٰ اور ہارون، جناب موسیٰ اور قارون، ہارون کے ساتھ جناب موسیٰ کے واقعات، اپنی زوجہ کے ساتھ، جناب شعیب کے ساتھ، یہ تمام مختلف صورتوں میں پھیلے ہوئے، تفصیل سے جانے کا وقت نہیں ہے. سورہ قصص میں حضرت موسیٰ اور قارون کا واقعہ، بنی اسرائیل میں، یعنی اتنی عظیم الشان شخصیت ہے پیغمبروں کے درمیان جناب موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کے واقعات، کہ باقاعدہ پورا سورہ آیا اور پروردگار نے جا بجا قرآن کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، قوم موسیٰ کا ذکر کیا، معجزات کا ذکر کیا اس مقام پر جناب موسیٰ. لیکن ایک دفعہ حکم ہوا کہ جاؤ دیکھو موسیٰ، جب وہ مچھلی پھدک کر سمندر میں تیرنے لگے تو وہاں پر رک جانا، وہاں پر ہمارا ایک مقرب بندہ تم سے ملے گا، تب تمہیں پتہ لگے گا موسیٰ کہ تمہارا علم کس مقام پر ہے. موسیٰ مقام صبر پر بھی ہے، مقام تسلیم پر بھی ہے، مقام شکر پر بھی ہے، لیکن پروردگار بتلانا چاہتا ہے موسیٰ کو کہ دیکھو موسیٰ، یاد رکھنا ہمارے علم میں کچھ ایسے بندے ہیں کہ جن تک تمہاری رسائی نہیں ہے. خضر کو حکم دیا، خضر کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے. اس کے بعد جب جناب خضر سے ملے، واقعہ بڑا طویل ہے، مجھے جلدی جلدی گفتگو کی منزل طے کرنی ہے، اور اس کے بعد کچھ باتیں جناب امام سجاد کے بارے میں. جب اس منزل پر آ کر ملے اور اس کے بعد جناب موسیٰ نے جناب خضر سے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جناب خضر کیا مجھے اجازت ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا ہے اس علم کو سیکھنے کے سلسلے میں میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کی پیروی کروں، آپ کا تابع دار بنوں، آپ کا تابع بن کر چلوں؟ حضرت خضر نے عجیب جواب دیا، یہ نہیں کہا ہاں، نہ کہا نہ، کہا کہ انک لن تستطیع معی صبر وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ کیسے چل سکتے ہو؟ میرے ساتھ تو وہ چلے گا کہ جو صبر کے مقام پر ہو. یہ کس موسیٰ سے کہا جا رہا ہے؟ یہ اس موسیٰ سے کہا جا رہا ہے کہ جو کوہ طور پر جا چکا ہے، پروردگار کی تجلی دیکھ چکا ہے، کوہ طور پر جا کر درخت کے ساتھ پروردگار کی تجلی کو دیکھا. یہ وہ موسیٰ ہے کہ جب لاٹھی کو پھینکا تو اجدہا بن گیا. یہ وہ موسیٰ ہے جب گریبان سے ہاتھ باہر نکالا تو ید بیضا بن گیا. یہ وہ موسیٰ ہے کہ جن پر جادوگر ایمان لائے. یہ وہ موسیٰ ہے کہ جب دریائے نیل سے گزر کر آ گئے. یہ وہ موسیٰ ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کو عجیب و غریب معجزات دکھائے. مقام صبر پر ہے، لیکن مقام علم و مقام صبر جناب خضر عجیب مرحلہ اور مرتبہ ہے کہ جناب خضر جناب موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ کیفا، تم میرے ساتھ کس طرح صبر کرو گے؟ اور پھر فرمایا وجہ یہ بتائی، دیکھو موسیٰ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم یہ صبر کیسے کرو گے؟ اس چیز پر صبر تم کیسے کر سکتے ہو جس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہ ہو؟ بخدا عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے کہ دیکھیے تم کیسے صبر کر سکتے ہو جس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہ ہو. میں کہوں گا جناب خضر یہ حضرت موسیٰ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ کیسے گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا دیکھو خدا کا حکم آیا ہے. اس کے بعد چلے فانطلق حتی، دونوں ساتھ چلے یہاں تک کہ سمندر پر پہنچے، دریا پر پہنچے، کشتی کھڑی تھی. جناب خضر نے، مجھے مختصر کرنا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، آگے بڑھے تھے ایک بچے کو قتل کر دیا، آگے بڑھے تھے ایک دیوار گری تھی اس کو کھڑا کر دیا. یہ تین تھے. جناب موسیٰ نے پہلی دفعہ اعتراض کیا، کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ صبر کرنا، علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا. حضرت موسیٰ نے کہا ولا ترہقنی. جناب موسیٰ کہا دیکھیے مجھے اتنی سختگیری مت کیجیے اور مجھے ڈانٹیے مت، اس کے بعد میں کچھ نہیں بولوں گا. جب دوبارہ کہا تو کہا دیکھو علم اقول لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. تیسری دفعہ جب کہا کہ حضرت خضر نے دیوار بنائی، اس گاؤں کے باہر دیوار بنائی کہ جس گاؤں والوں نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا. سفر سے چلے تھے، پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے، بھوک لگی، دیہات میں گئے، کہا کہ کچھ کھانا ہے تو دے دیجیے، بیچ دیجیے. گاؤں والوں نے کہا بھائی ہم نہیں بیچ رہے آپ کو کھانا، بھوکے رہیے. اتنا برا سلوک کیا، باہر نکلے دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر دیوار بنا دی. جب دیوار بنائی تو حضرت موسیٰ نے، دیکھیے عربی زبان کے مزاج کو سمجھیے، لفظ میں نہیں لکھا پروردگار نے بریکٹ میں، لیکن لفظ جو یہاں پر یوز ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے بڑے دبے لفظوں میں، بڑی لجاجت سے، بڑے نرم لہجے میں کہا لو شیتا لتخذت علیہ اجرا، اگر تھوڑا کچھ پیسے لے لیتے تو بڑا اچھا ہوتا. دو دفعہ ڈانٹ پڑ چکی ہے، اب کہا گیا لو شیتا لتخذت علیہ اجرا، قائم نہ کر حاضر فراق و بینی و بینک. دو دفعہ کہہ چکے تھے حضرت خضر میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ پوچھنا مت، میں نے تم سے نہیں کہا تھا پوچھنا مت. اب جو تیسری دفعہ اعتراض کیا تو یہ نہیں کہا میں نے تم سے کہا تھا پوچھنا مت، کہا دیکھو حاضر فراق و بینی و بینک، یہ اب میری تمہاری جدائی ہے، اب جدا ہو جاؤ.
کہا کہ اب دیکھو ساؤن اب بھی ہوگا میں نے تعویل معلوم دفتے علیہ صبرا, اب میں تمہیں سب کا بتاتا ہوں کہ میں نے جس پر تم صبر نہیں کر سکے وجہ کیا تھی, کشتی میں سوراخ کیا, بچے کو کیوں قتل کیا, دیوار کیوں بنائی, حضرت موسیٰ کو حضرت خضر نے تمام باتیں بتائیں. پھر کسی نے پوچھا چھٹے امام سے, امام سجاد سے, کہ اس روایت ہے کہ سب سے زیادہ کون سا جملہ تھا جو حضرت موسیٰ کو گرا گزرا, حضرت موسیٰ سے روایت کو نقل کیا کہ دیکھو حضرت خضر نے جو یہ کہا تھا نا کہ اب یہ میری اور تمہاری جدائی کا وقت ہے, تو یہ سب سے زیادہ مجھے شہاب گزرا. اور پھر جناب سید سجاد, کیونکہ شہادت کی شب ہے, جناب سید سجاد نے پوچھا, راوی نے پوچھا, مولا یہ بتائیے یہ راوی بڑا کوئی فقیر راوی تھا, کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا راوی تھا, امام سے سوال کرنے کا انداز دیکھیے. کہا کہ یمنا رسول اللہ یہ بتائیے جب خضر اور موسیٰ الگ ہو رہے تھے تو موسیٰ کو خضر نے تین دفعہ ڈانٹا, تو یہ بتائیے کہ جب ڈانٹتا ہے آدمی کسی کو, منع کرتا ہے, روکتا ہے, تقدیری اور سرزنش کرتا ہے, تو کوئی نصیحت بھی کرتا ہے, یہ بتائیے کہ جناب خضر نے حضرت موسیٰ کو نصیحت کیا کی. امام سید سجاد نے کہا, آپ سب غور سے سنیے گا, امام سید سجاد نے کہا آخری نصیحت جو جناب خضر نے جناب موسیٰ کو کی وہ یہ تھی کہ دیکھو لا تعیرن احدا بذنب, کبھی بھی کسی کو کسی بھی گناہ پر لعنت ملامت پھٹکارنا مت. اب آئیے ذرا ہمارے معاشرے میں, آپ نے دیکھا کوئی نماز نہیں پڑھتا, ایک دفعہ کہہ دیجئے اکیلے میں, سب کے سامنے تان و تشنی, ذلیل کرنا, پھٹکارنا, لعنت ملامت کرنا. سید سجاد فرما رہے ہیں آخری جملہ جو جناب خضر نے موسیٰ سے کہا, لا تعیرن احدا بذنب, کسی کو بھی کسی بھی گناہ پر پھٹکارنا مت, لعنت ملامت مت کرنا. مولا سید سجاد فرما رہے ہیں دیکھو تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے جو گناہ کرتے ہوں گے, مولا خود فرما رہے ہیں کسی بھی گناہ پر, لیکن خبردار اس انداز سے ان کے ساتھ رویہ مت رکھنا کہ ان کو ذلیل کرو, تان و تشنیع کرو, پھٹکارو, اور اپنے آپ کو ان سے بلند رکھ کر انہیں پھٹکارو. تم جو دین پر چل رہے ہو یہ خدا کا لطف ہے, تم جو دین پر عمل کر رہے ہو یہ خدا کا کرم ہے. وہ شخص نماز نہیں پڑھتا, غلط کام کرتا ہے, لیکن خبردار پھٹکارنا مت, لعنت ملامت مت کرنا. اچھے کام کا حکم دینا الگ ہے, لعنت ملامت کرنا الگ ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. جہاں گناہ کرنا حرام ہے, جہاں گناہ کرنا غلط ہے, وہاں پر کسی مومن کو پھٹکارنا, تان و تشنیع کرنا اس انداز سے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں صاحب نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, اچھے کام کرتا ہوں, میں مولانا ہوں, تو میں اوپر رکھ کر آپ کو ڈانٹوں, پھٹکاروں, لعنت ملامت کروں, تان و تشنیع کروں, یہ چیز غلط ہے. لا تعیرن احدا بذنب. اور اس کے بعد جناب خضر اپنے رستے پر چلے گئے, جناب موسیٰ اپنے رستے پر. رسول خدا کی حدیث ہے, رحم اللہ اخی موسیٰ, خدا رحمت کرے میرے بھائی پر, اگر صبر کرتے تو اس سے زیادہ عجیب چیزیں دیکھتے. میں کہوں گا یا رسول اللہ اس سے زیادہ کیا عجیب, جس پر موسیٰ صبر نہ کر سکے اس سے زیادہ چیزیں کیا عجیب ہوں گی. اب ایک دفعہ جب یہ مرحلہ ہے علم کا جناب موسیٰ کے, اور صبر کا مرحلہ یہ ہے کہ خضر کے مقابلے میں آئے, تو خضر کا صبر کہیں آگے, خضر کا علم کہیں آگے, جناب موسیٰ کا علم اس سطح پر نہیں ہے. اب اصول کافی میں آئیے, جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو كنت مع موسى وخضر, اگر میں موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہوتا, لاعلمتهما, میں ان دونوں کو بتاتا کہ انی اعلم منکما, کہ میرا علم تم دونوں سے زیادہ ہے. یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں امام صادق, کہ کس بنیاد پر فرما رہے ہیں, یہ کس بنیاد پر فرما رہے ہیں کہ رسول خدا کی نیابت, رسول خدا کی خلافت, رسول خدا کی وصیت کی ارزش اور قیمت یہ ہے کہ جو شخص وارث علم رسول خدا ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ صبر اس کا ہو، کائنات میں سب سے زیادہ عبادت کے مرتبے پر وہ ہو، کائنات میں کوئی بھی اس کی ٹکر پر نہیں آ سکتا، وہ اس مرحلے پر ہوتا ہے۔ جناب سید سجاد اس مرحلے پر ہے، یہ جو میں بار بار کہہ رہا تھا اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ امام کی امامت کو، امام کے صبر کو، امام کے زہد کو ہم اپنے دماغوں کے لحاظ سے، ذہنوں کے لحاظ سے نہیں سمجھ سکتے۔ جو شخص، جو ہستی یہ کہے کہ دیکھو میں ان کو بتا دیتا کہ میرا علم تم دونوں سے زیادہ ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی خضر نے وہ کام کیے کہ موسیٰ برداشت نہیں کر پائے، امام جعفر صادق اگر وہاں ہوتے تو ایسے کام کرتے کہ نہ خضر برداشت کر سکتے تھے نہ موسیٰ برداشت کر سکتے۔ اور یہ صبر کا مرحلہ امام سید سجاد کا، 38 ہجری میں پیدا ہوئے، وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، 5-7 منٹ کی اور زحمت کیونکہ شب شہادت ہے اس لیے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ 38 ہجری میں پیدا ہوئے امام سید سجاد اور 95 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی آپ نے جو عمر گزاری کربلا کے بعد، کربلا 60 ہجری پوری ہو چکی تھی، 61 ہجری کا 10 دن گزرے تھے کہ کربلا کا واقعہ ہوا، یعنی آپ اپنے بابا کے بعد 35 برس زندہ رہے، یعنی سب سے زیادہ طویل ترین امامت کے ایام امام سید سجاد کے ہیں، 35 برس آپ زندہ رہے اور 35 برس آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ دیکھیے امام سید سجاد کو امامت کا کبھی فریضہ سونپا جاتا ہے، بعد والے امام کو گھر میں ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، صحت مندی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جناب سید سجاد کا مرتبہ کیا ہے کہ جب آپ کے پاس امامت کا عہدہ آیا تو آپ اس حالت میں تھے کہ نقاہت کا عالم ہے اور ہدایت کا فریضہ کس طرح سے انجام دے، ہدایت کس طرح سے کریں، لیکن سلام ہو ہمارا اس راوی پر کہ جس نے زیارت امین اللہ کو نقل کیا، زیارت فرما رہی ہے تمام ائمہ کے لیے، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنن نبیہ، یعنی چاہے مولا کائنات ہو، چاہے سید سجاد ہو، مولا جاہدت فی اللہ حق جہادہ، آپ نے جہاد کیا اس طرح سے کہ جو جہاد کرنے کا حق تھا ہے سید سجاد، نماز کو قائم کیا جس طرح سے نماز پڑھنے کا حق تھا، وہ امن طب کتاب ہی وہ تباہ تھا سنن نبی، یہی یہاں تک کہ آپ نے رسول خدا کی سنت کی مکمل پیروی کی، آپ نے قرآن پر پورا بھرپور عمل کیا، مکمل عمل کیا۔ یہ جو ہماری غلط نعرہ رائج ہو گیا ہے، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، شعر بھی سناتے ہیں بچے ہمیں آ کر، اسٹیکر بھی چھپتے، ارے بھائی جو چیز روایت میں نہیں ہے اس کو کیوں نعرہ بنا لیتے ہو؟ ہر شخص جس کا جی چاہے کوئی بھی چیز چھاپ کر آگے بھیج دیتا ہے، لوگ شوق سے لگاتے ہیں لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، ایک روایت دکھا دی جو مجھے، ایک روایت کے جہاں پر یہ جملہ ہو کہ علی کی طرح جیو حسین کی طرح مرو، کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے، اگر حدیث میں ملتا ہے تو یہ ملتا ہے جمعے کے دن صبح کے اعمال میں، اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وعمتنی علی ما مات علیہ علی ابن ابی طالب، پروردگار مجھے حیات دے اس طرح سے کہ جس طرح سے تو نے علی کو حیات دی، اور مجھے موت دے جس طرح سے علی کو موت آئی۔ اور اس کے بعد دعائے القمہ میں ہے، دعا زیارت عاشورہ میں ہے، اللہم احینی حیات محمد و آل محمد، پروردگار مجھے محمد و آل محمد کی حیات دے، یعنی نہ زندہ رہنے میں نہ مرنے میں محمد و آل محمد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اگر فرق ہے تو مظلومیت کا ہے، مظلومیت کے ساتھ سید الشہداء شہید ہوئے، لیکن خبردار اپنی طرف سے دعائیں اور القاب اور اقوال مت گڑھیں آپ لوگ کہ صاحب لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، زیارت کہہ رہی ہے، دعائے القمہ کہہ رہی ہے، زیارت عاشورہ کہہ رہی ہے، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، محمد و آل محمد، پورے محمد و آل محمد نے جس طرح سے زندگی گزاری ویسے پروردگار توفیق دے میں زندگی گزاروں، جیسے انہیں موت آئی ویسے مجھے موت دے۔ صبح کو جمعے کے دن کہا جا رہا ہے دعا مانگو، پروردگار جیسے علی کو زندہ رکھا مجھے زندہ رکھ، جیسے علی کو موت دی ویسے مجھے موت دے۔ مومن کہہ رہا ہے لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، کوئی بول بھی نہیں رہا، بھائی ڈر کس بات کا ہے؟ آخر دعا کی مخالفت ہو رہی ہے، زیارت کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ جائیے زیارت کے لیے۔ نوجوان نے آ کر بچے نے مجھ سے کہا، بولا نا زیارت کے لیے نہیں جانا چاہیے اب۔ اچھا بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ کیا کوئی نیا امام آ چکا ہے جو غیب سے احکامات بھیج رہا ہے؟ بولا زیارت کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب یہ بچے نے آ کر کہا, اچھا مجھے نہیں پتا کہاں سے پڑھا, دیکھیے بچہ ہے کہیں غلط ذہن میں آ گیا ہوگا. اس نے کہا مولانا زیارت کے لیے جانا چاہیے. اب کس کے لیے جانا چاہیے؟ نصرت کے لیے. ارے میرے بھائی زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھو جا کر, زائر لا یؤمن بقبورکم مستشفق بکم الى اللہ ومتغرب بکم الى اللہ. اے آئمہ میں آپ کی قبر کی پناہ میں, آپ کی قبر کی چھاؤں میں آ کر آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. کیا امام سجاد کو نہیں پتا تھا؟ کیا امام علی نقی کو نہیں پتا تھا؟ کیا امام جعفر صادق کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر زیارت کی جگہ ناصر کا لفظ لے آتے؟ زیارت کے لائبن عائبن بقبورکم زائرن لکم مستشفعن بکم من اللہ. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے ذریعے شفاعت طلب کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کی قبر کے سائے میں آ کر آپ کی قبر کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. من زار الحسین, اب تو گوگل آ گیا, جا کر لکھئے من زار الحسین اور دیکھیے کتنی حدیثیں آتی ہیں. تو یہ ہمیں حدیثوں پر آنا چاہیے جو حدیث ہمیں بتا رہی ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز گڑنی نہیں چاہیے. تو مقام صبر یہ ہے سید سجاد کا کہ جہاں پر جناب موسیٰ اور جناب خضر کا صبر ختم ہو جائے, ان کا علم ختم ہو جائے, یہاں پر امام سید سجاد کا پوتا کہہ رہا ہے کہ اگر میں خضر اور موسیٰ کے ساتھ ہوتا تو لاعلمت انی اعلم منکما, میں بتاتا کہ میرا علم تم دونوں سے زیادہ ہے. یعنی امام ایسے کام کرتے کہ جس کو خضر بھی نہ سمجھ پاتے, جس کو موسیٰ بھی نہ سمجھ پاتے. کیوں نہ سمجھ پاتے؟ کیونکہ ان کی رگوں میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام جعفر صادق نبی کے سامنے گھمنڈ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ. یہ جناب موسیٰ کے سامنے غرور کا اظہار نہیں ہے, یہ رسول خدا کے خون کی عظمت کا اعلان ہے, یہ فاطمہ کے شیر کی تاثیر کا اعلان ہے کہ دیکھو میں جعفر صادق ہوں, میں موسیٰ سے آگے ہوں, میں خضر سے آگے ہوں. کیسے ہو گئے آگے؟ رسول خدا کے خون کی برکت سے. سمجھیے رسول خدا کا مقام کیا ہے, عظمت رسالت کیا ہے, مقام صبر کیا ہے. دو چیزیں تھیں, ایک علم ایک صبر. اب سوچئے سید سجاد کا صبر کس مقام پر ہوگا. سید سجاد کے پاس رجسٹر لایا گیا, رجسٹر لایا گیا, کہا منگوایا امام باقر علیہ السلام نے, کہا بیٹا جاؤ وہ دفتر چا لے کر آؤ, وہ یادداشتیں لے کر آؤ, کاغذ لے کر آؤ کہ جہاں پر ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کی فہرست درج ہے. امام باقر فرماتے ہیں وہ لے کر آیا, سید سجاد نے رجسٹر کھول کر پڑھنا شروع کیا, بند کیا, وقال توجرا, ایک دفعہ عجیب سے لہجے میں کہا من اتیح لہ بذلک, کون کر سکتا ہے میرے دادا جیسی عبادت ہے؟ کون ہے سید سجاد؟ جب قیامت میں آئے گا اینا زین العابدین, اینا زین العابدین, اینا زین العابدین, تو امام سجاد نکلیں گے باہر. لیکن امام سجاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے دادا جیسی عبادت ہے کون کر سکتا ہے. تو اب یہاں پر جب سید سجاد پریشان ہو کر کہیں کہ میرے دادا جیسی عبادت ہے کون کر سکتا ہے, تو مقام صبر علی ابن ابی طالب کیا ہوگا, مقام علم علی ابن ابی طالب کیا ہوگا. 38 ہجری کو پیدا ہوئے, جناب شہربانو کے بطن مطہر تھے اور شہادت ہوئی 35 ہجری میں. ولید ابن عبد الملک ابن مروان کے زہر سے آپ شہید ہوئے اور آپ کو مدینہ میں سپرد خاک کیا گیا. جنت الوقی میں خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. ایک حدیث مولا سید سجاد کی اور اس کے بعد مصائب کی طرف. مولا فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ, تین چیزیں ایسی ہیں, من المؤمنین, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے جس چاہنے والے میں ہوں گی. بہت توجہ سے حدیث سنیے گا. تین چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے جس چاہنے والے میں ہوں گی, کان فی کنف اللہ, وہ اللہ کے سائے میں ہوگا, وہ آمنہ اولہ اللہ, پروردگار اسے اپنے سائے میں رکھے گا, وہ کانا کسی کنف اللہ, اللہ کی حمایت کے تحت ہوگا, وہ آمنہ من فزع یوم اکبر, اور قیامت میں جب قیامت کا دن بڑا کٹھن ہوگا, خطرناک ترین دن ہوگا, پروردگار اسے ہر چیز سے امن و امان بخشے گا. جناب سید سجاد کی حدیث ہے, کل شب شہادت ہے, حق ہے مولا کا کہ ایک حدیث ضرور بتائی جائے. تین چیزیں جس میں ہوں گی, کیا کہا, اظلہ اللہ, اللہ اسے اس پر اپنا سایہ ڈالے گا, ہمارے چاہنے والوں میں جس میں ہوں یہ چیزیں, ہمارے چاہنے والوں میں. دوسری چیز کانا فی کنف اللہ, اللہ کی حمایت کے تحت ہوگا, وآمنہ من فزع یوم اکبر, پروردگار اسے قیامت کی ہولناک حالات سے بچا کر رکھے. پہلی چیز, رجل اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه, وہ شخص کہ جو لوگوں کو وہ چیز دے جس کا وہ خود لوگوں سے مطالبہ رکھتا ہے. آپ گزرے, آپ نے مجھے سلام نہیں کیا, عجیب بدتمیز آدمی ہے, میں ذاکر ہوں، مجلس پڑھوں، مجھے سلام نہیں کیا، تو مولانا آپ بھی کیا لوگوں کو اسی طرح سے سلام کرتے ہیں جس سلام کا مطالبہ آپ لوگوں سے کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سے چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر معاشرے میں یہ آ جائے سید سجاد کا جملہ تو معاشرے کے حالات بدل جائیں۔ رجل اعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم لنفسه، وہ شخص کہ جو لوگوں کو وہی دے کہ جو وہ لوگوں سے چاہتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو بڑی خاطر مدارات کرے، اچھے طریقے سے بٹھائے، سلام کرے، مسکرا مسکرا کر بات کرے، چائے پانی شربت کو پوچھے، بے رخی نہ برتے، بدتمیزی نہ کرے، بے ادبی نہ کرے، تو کوئی آپ کے گھر میں آتا ہے تو آپ اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں؟ یہ ابو سن کم تریہ تیوریوں پر بٹ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اور غسلی نگاہوں سے گھور گھور کر بات کرتے ہیں، بےچارا ڈر کے پانچ منٹ میں چلا جائے۔ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کام، یہ میرا کام۔ رجل اعطى الناس من نفسه ما هو سائل لنفسه، پہلا معیار وہی لو لوگوں سے جس کی تم توقع کرتے ہو لوگوں کو دینے کی۔ دوسری چیز، رجل لم يقدم يدا ولا رجلا حتى يعلم في طاعه الله قدمها ام في معصيته، وہ شخص کہ جو قدم نہ اٹھائے، ہاتھ نہ بڑھائے جب تک کہ اس بات کا اطمینان نہ کر لے کہ یہ جو ہاتھ بڑھا رہا ہے اس کے ذریعے گناہ کرنے جا رہا ہے یا اطاعت کرنے جا رہا ہے۔ دوست نے کہا ہمارے ساتھ چلو فلاں مقام پر، پوچھو پہلے کیا کام ہوگا، کیا کرنے جا رہے ہو، کس مقصد سے جا رہے ہو، قدم کیوں اٹھا رہے ہو، پوچھو جا کر لوگوں سے۔ گناہ کی محفل میں لے جا رہا ہے، گناہ کے لیے لے جا رہا ہے، مت جاؤ۔ افی طاعت اللہ قدمھا ام فی معصیت اللہ، نہ ہاتھ بڑھاؤ نہ پیر اٹھاؤ۔ تیسری چیز، ورجل لم يعب اخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کو اس کے کسی ایسے عیب پر سرزنش نہ کرے کہ جو عیب خود اس میں موجود ہو۔ میں نماز دیر سے پڑھتا ہوں، ایک دفعہ آپ کو دیکھ لیا، نماز آپ دیر سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آج میں نے اول وقت پڑھ لی ہے، تو اب آپ سے کہوں گا آپ نماز دیر سے پڑھیں، کیوں پڑھیں، غلط کام ہے، آپ کو نہیں پتا کتنا گناہ ہے۔ مولانا کیا آپ ہمیشہ نماز وقت پہ پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے نا تو دوسروں پر بھی تان و تشنی کرنا چھوڑ دیجیے۔ رجل لم يعب اخاه بعيب حتى يترك ذلك العيب من نفسه، وہ شخص کے جو اس وقت تک اپنے مومن بھائی کے کسی عیب پر نکتہ چینی نہ کرے جب تک کہ وہ خود اپنی ذات سے اس عیب کو ختم کر دے۔ یہ تین چیزیں جس میں ہوں گی ہمارے چاہنے والوں میں، مولانا سید سجاد فرماتے ہیں کہ دیکھو کان فی کنف اللہ، وہ اللہ کی حمایت میں ہوگا، اظلہ اللہ، اللہ اس پر اپنا سایہ ڈالے گا، وہ آمنہ من فضع یوم الاکبر، قیامت کے ہولناک نتائج سے اسے بچائے گا۔ یہ جناب سید سجاد 35 برس تک جو سید سجاد نے سکھایا سمجھایا وہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ سید سجاد نے صرف حسین پر گریے کی تعلیم دی، اس گریے کو ابھارو، حسین کے دکھ درد کو سمجھاؤ، حسین کی مظلومیت کو بانٹو۔ امام وقت ہیں، فلسفہ قیام پر بھی بات کر سکتے ہیں، فلسفہ شہادت پر بھی بات کر سکتے ہیں، فلسفہ امامت پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن بازار سے جا رہے ہیں، دیکھا قصائی نے دمبے کو گرایا، ذبح کر دیا، کہا کہ اے شخص کیا تو نے پانی پلایا تھا؟ کہا یا رسول اللہ۔ کہا کہ اچھا پانی پلا کے ذبح کیا تھا؟ کہا کہ یبنا رسول اللہ آپ کے نانا کی امت ہے، نانا نے کہا ہے کہ مستحب ہے، ثواب ہے کہ پانی پلاؤ پھر ذبح کرو۔ کہا میرے بابا کو کئی پہروں کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ دیکھیے سید سجاد کے ساتھ سمجھے، عزاداری جو کہا جاتا ہے سید آئمہ کے ذریعے کیجیے۔ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آئمہ نے ہر مقام پر یہ بات سکھلائی ہے، کان کھول کر سن لے کہ ہمارے جد پر گریے کو زیادہ کرو، ہمارے جد کی مظلومیت کو بتاؤ، ماتم، گریہ، سوگ، سوگواری، عزاداری، مظلومیت، حسین پر ظالموں نے کیا ظلم کیا، اس کو لوگوں کو بتاؤ۔ ایک شخص مدینے میں آیا، اجنبی تھا، پھٹے پرانے لباس، مولا نے بلایا، صحابی موجود تھے، کہا بیٹھو، کھانا کھلایا، مہماندار، مہمان نواز۔ اپنے صحابیوں سے مڑ کے پوچھا کہ یہ بتاؤ اگر یہ شخص مر جائے، اس کو تو کوئی نہیں جانتا، اس کا کفن دفن کون کرے گا؟ کہ کلنا نقوم بالواجب، جب نہ رسول اللہ ہم سب یہاں موجود ہیں، یہ مسلمان بھائی ہے ہمارا، ہم کھڑے ہو کر کفن دفن کریں گے۔ خدا ان ماؤں، آپ کی ماؤں کو سلامت رکھے اور آپ کے باپوں کو سلامت رکھے، اگر دنیا سے چلے گئے تو جوار سید الشہداء میں جگہ دے. مجھے نہیں پتا کہ کن ماؤں نے آپ کی تربیت کی, میں نے وہ جملہ کہا آپ سمجھ گئے, خدا اجر دے آپ کو. کہا یا ابن رسول اللہ ہم سب اس کی کفن دفن کریں گے. کہا تم جانتے ہو میرا بابا رسول کا نواسا 30 دن تک کربلا میں تھا, تب بھی دھوپ پڑ رہی تھی جس پر ارے صحرا کی پٹی تھی, کوئی نہیں تھا جو کفن دیتا. پانی لایا گیا, پانی لایا گیا, رونے لگے. صحابی نے آ کر کہا یا ابن رسول اللہ یہ بتلائیے ذرا کہ آپ کب تک روتے رہیں گے, بس اب کم بھی کیجیے, 35 برس ہو گئے گریا کرنے. کہا کیا تم نے یعقوب اور یوسف کا قصہ نہیں پڑھا؟ کہا تم نے یعقوب اور یوسف کا قصہ نہیں پڑھا؟ کہا یا ابن رسول اللہ یعقوب یوسف بہرحال مل گئے تھے, ایک بیٹا تھا. کہا یعقوب کا ایک بیٹا یوسف تھا, بڑا خوبصورت تھا. یعقوب جانتے تھے کہ زندہ ہے, ملاقات ہوگی. اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے میرے صحابی, میرے 18 یوسف کربلا میں میرے سامنے, کربلا میں میرے سامنے ذبح کیے گئے. میرا باپ جیسا یوسف تھا, کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے. اکبر جیسا ہم شکل پیغمبر تھا, ارے میں نے اکبر کا کٹا ہوا سر دیکھا. اولاد عقیل کے جنازے دیکھے. قاسم جیسا یوسف دیکھا, اور میں محمد جیسے بھائی دیکھے. میں کس طرح سے صبر کروں؟ کہا یا ابن رسول اللہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ شہادت آپ کی میراث ہے. کہا ہے ہمارے چاہنے والے یہ بتا کہ شہادت ہماری میراث ہے, کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ رسول قادیوں کو بلوے عام میں لایا جائے, زنا زادوں شرابیوں حرام زادوں کے دربار میں, یزید جیسے حرام زادے زانی کے دربار میں لایا جائے, حسین کا سر تخت میں رکھا ہو, میری پھوپھی رسم پستہ کھڑی ہو, کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اور وہ ملعون چھڑی کے ذریعے رسول کے ان دانتوں کے دواسوں میں جسارت کرے جس کا رسول کو سالیا کرتے تھے, ارے کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماؤں بہنوں کے گلوں کو رسیوں.
صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظة.
Oh. Hello.